نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. ستائیس پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس پارے کے شروع میں جو واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی ابتدا اصل میں چھبیسویں پارے کے بالکل آخری حصے سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے اور عام طور پر مہمانوں کی تلاش میں رہتے تھے اور انہی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ کچھ مہمان ان کے پاس تشریف لائے اور جب وہ داخل ہوئے تو سلام کیا انہوں نے، تو انہوں نے بھی سلام کیا، لیکن بظاہر اوپرے لوگ تھے، یعنی اجنبی لوگ تھے، تو ان کو بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً گھر میں اندر تشریف لے گئے اور جلدی سے جو ہے وہ ایک بچھڑا جو ہے وہ تل کر پکا کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا. اور یہاں ادب بھی بتلایا گیا کہ مہمان کو کھانے کی طرف نہیں بلایا بلکہ کھانا ہی مہمان کی طرف لے گئے. فقربہ الیہ، اور ان کی طرف اس کو کر دیا. اور پھر یہ کہا فقال الا تاکلون، کہ آپ کھائیں گے نہیں. یہ نہیں کہا کیوں نہیں کھاتے، کیونکہ کیا کھائیں گے نہیں، مطلب یہ تھا کہ اگر دل نہیں بھی چاہ رہا تو ہماری خاطر کھا لیجئے تھوڑا سا. تو چونکہ وہ فرشتے تھے اصل میں، اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو اس زمانے کے شرفا کے، اور وہ تھے انسانوں کی شکل میں، تو انسانوں کی شکل میں ہونے کی بنا پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہچانے نہیں انہیں، اور یہ سمجھا کہ یہ مہمان ہیں جیسا کہ عام طور پر مہمان آتے رہتے ہیں. تو اس زمانے کے شرفا میں یہ عام سی بات تھی کہ اگر کوئی کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا تھا تو پھر نمک حرام ہی نہیں کرتا تھا. اب جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو یہ سمجھے کہ بھئی یہ لگتا ہے کوئی دشمن ہے جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ورنہ اگر یہ کھا لیتے تو پھر، یعنی اس سے پھر انہوں نے کچھ خوف محسوس کیا. پاؤ جیسا میں مخیف قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے ڈریے مت. اور پھر وبشر ہو گئے غلام علیم، ان کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی. انہوں نے بتا دیا، تفصیل یہاں پر پوری نہیں ہوتی، قرآن مجید میں مختصر سی بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم فرشتے ہیں اس لیے ہم کھانا نہیں کھاتے. فرشتے جو کھانے سے پینے سے ہگنے موتنے سے ان سب چیزوں سے پاک، نورانی مخلوق ہے بالکل. تو فقال، تو انہوں نے ان کو خوشخبری دی کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں خوشخبری دیں کہ اللہ تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائیں. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو مائی صاحبہ حضرت ابراہیم کی بیوی، وہ سارا حضرت سارا غالباً قریب ہی ہوں گی، انہوں نے آواز سنی اس بات کو، تو انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اس پر ہاتھ مارا اور کہا کہ وقالت عجوز عقیم، کہ میں بانج اور بڑھیا، اب میرے اولاد ہوگی. یعنی جب جوانی میں کبھی نہیں ہوئی، جو عمر ہوتی ہے اولاد ہونے کی، تو اب 99 برس کی عمر تھی اس وقت حضرت سارا کی، اور خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 100 برس کے تھے پورے. تو اس وقت کہنے لگے اب میرے کیا اب اس وقت بچہ ہوگا، تو انہوں نے کہا قالوا کذلک، ایسا ہی ہوگا. قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، کیونکہ تیرے رب پر یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو اللہ رب العزت ایک خاص عمر میں اولاد عطا فرماتے ہیں، اور ایک خاص عمر میں سن ایاس کو جب عورت پہنچ جاتی ہے تو اولاد کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو جاری فرما دے، کون روک سکتا ہے؟
جب بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں.
بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے معراج کے سفر میں. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، تو اللہ نے اسی مناسبت سے وہاں پر بھی جو بیت المعمور ہے اس سے مناسبت انہیں عطا فرما دی کہ وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پہلے بتایا تھا غالباً کہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ جب وہ اس کے طواف کے لیے آتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ قیامت تک کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے فرشتے ہیں کتنے، کتنی بڑی تعداد ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو طواف کر کے چلا گیا پھر واپس نہیں آتا، دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا کبھی. والبحر المسجور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو خیر والبحر المسجور جو ہے وہ دوزخ کا بتلایا گیا ہے، کہ سمندر جو آگ جس میں آگ بھڑکی ہوئی ہو. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ کو جنت دوزخ ان سب کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا. اگرچہ یہ بات تو احادیث سے پتہ چل جاتی ہے کہ جنت جو ہے وہ ساتویں آسمان پر, جنت ساتویں آسمان پر, گویا ساتواں آسمان جو ہے وہ زمین ہے اور اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ چھت ہے. تو ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا عرش, اس وہ جو عرش ہے وہ اصل میں اہل جنت کی چھت ہوگی, اور عرش کے سائے میں اللہ ٹھکانا دیں گے. تو غالباً اس کا بھی بظاہر یہ مطلب بھی ہے کہ جن کو جنت میں ٹھکانا دینا ہے وہ عرش الہی کے نیچے ہوں گے, اور اللہ کا عرش کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے, ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے بڑا ہے, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ سوچئے کہ دنیا کے اندر ایک سمندر ہے, کیا کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ پورے سمندر کا میں نے احاطہ کر لیا, گھوم لیا, پھر لیا؟ ناممکن. کتنا بڑا سمندر ہے, جب آدمی اس میں چلا جاتا ہے حد نظر تک جو ہے وہ سمندر ہی سمندر نظر آتا ہے, چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کشتی کے سفر میں یا جہاز کے سفر میں لوگوں کو الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں یا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. تو جنت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر, لیکن دوزخ کا معاملہ کہ دوزخ کہاں ہے, بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ تحت السرا میں ہے, بعض نے فرمایا کہ یہ جو سمندر ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بھڑکا دیں گے, یہ جو سمندر ہے اسی کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں تبدیل فرما دیں گے. جیسا کہ تیسویں پارے میں آپ سنیں گے, وہی شمس کبرت, جب سورج جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے گا, جب سمندر کے اندر سورج جیسا کرا جو ہے وہ پورا کا پورا چلا جائے گا تو آگ تو خود بخود بھڑک جائے گی. اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے, حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بھی یہ بات لکھی کہ اس پانی کے نیچے اور بلکہ پوری زمین کے نیچے ایک جو ہے وہ آڑ اور رکاوٹ ہے ایک پتھر کی, غالباً ایسا لگتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ دوزخ, یعنی سمندر کی بھی تقریباً بہت نیچے گہرائی میں ایک آڑ ہے. چنانچہ اہل یورپ نے بڑی کوشش کی اور کھدائی کی اور نیچے تک جانے کی کوشش کی انہوں نے, تو تقریباً زمین میں 6 میل تک وہ نیچے گئے اور 6 میل کے بعد جو ہے وہ کہیں سے دوبارہ کھدائی نہیں ہو سکی. چنانچہ جس جگہ سے بھی کوشش کی ہے 6 میل کے بعد ایک ایسا سخت پتھر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو کوئی مشین ابھی تک توڑ نہیں سکتی. تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پتھر کے نیچے جو ہے وہ اصل میں دوزخ ہے, اور جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو قیامت کے قریب یہ پتھر ٹوٹ جائے گا, یہ آڑ ختم ہو جائے گی اور یہ پانی سب آگ میں تبدیل ہو جائے گی. تو اس لیے اہل جہنم کو کہیں جانا نہیں پڑے گا, جو جہنمی ہیں انہیں کہیں نہیں جانا, وہ یہیں رہیں گے دنیا میں, جو جنتی ہیں وہی یہاں سے جائیں گے. اب کس کا دل چاہتا دنیا میں رہے گا بھائی؟ تو اس لیے اہل جنت تو انشاءاللہ وہ یہاں رہیں گے ہی نہیں. اور یہ بات بھی میں عرض کر چکا پہلے کہ قیامت جو ہے وہ کافروں پر آئے گی, مسلمانوں پر نہیں آئے گی, مسلمان تو اس سے پہلے دنیا سے اٹھ چکے ہیں. قیامت آئے گی ہی تب جب ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا, وہ یا پوری دنیا کے اندر کافروں کا راج ہوگا, اس پر قیامت آئے گی. تو اللہ رب العزت نے انہیں کہیں نہیں لے کے جانا, وہ یہیں رہیں گے. تو بہرحال یہاں والبحر المسجور کی یہ تفسیر میں نے کچھ عرض کر دی, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت فرمائی اور جب یہ آیت اس آیت پر پہنچے تو بس بیمار پڑ گئے, 20 دن تک بخار رہا اور کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ ان کا بخار کیوں ہے یا انہیں کیا مرض تھا. لیکن حقیقت یہ تھی, ان عذاب ربک لواقع, اس کا جو خوف دل میں کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو بعض کافر تھے ایمان لانے کے لیے تو نہیں ویسے ہی آئے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی اور جب یہاں پہنچے تو ان پر کپکپی طاری ہو گئی, یہاں تک کہ جلدی سے مسلمان ہو گئے کہیں عذاب واقع نہ ہو جائے. اور آگے جو ہے اگلی آیت اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ماں باپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے اور اچھے عمل کیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے, ان کے ساتھ ملحق فرما دیں گے. اور یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جب بعض ماں باپ اپنی اولاد کو وہاں نہیں دیکھیں گے تو پوچھیں گے اللہ ہماری اولاد کہاں ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے عمل اچھے نہیں تھے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنے لیے عمل نہیں کیے تھے، ان کے لیے بھی کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اچھی بات ہے بھائی تم اپنی خوشیوں کی تکمیل کر لو اور انہیں بھی جنت میں بھیج دیں. سورہ نجم کے اندر واقعہ معراج کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جو بہرحال آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اس لیے یہاں پر اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال جو بات یہاں ہے وما ينطق عن الہوى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو وحی فرماتے ہیں اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سورہ قمر کے اندر شق قمر کا معجزہ، اس کو ذکر کیا گیا ہے، مکے کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شق قمر یعنی یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ مجھ میں تو طاقت نہیں کہ میں کر دوں، لیکن اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اپنے رب سے جو ہے وہ دو ٹکڑے کرا دیجئے کہ دو ٹکڑے ہو جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ پہاڑ کے اس طرف حصہ چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا. منا میں غالباً یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے اور کفار نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ سحر مستمر، جادو ہے یہ تو کھلا ہوا، العیاذ باللہ، وکذبوا واتبعوا اهواءهم، جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی. بہرحال بعد میں کہنے لگے کہ بھئی لوگ باہر سے جو آنے والے ہیں تو ان کو آنے تو ہو سکتا ہے ہماری نظروں کا دھوکہ ہو یا ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہو، لہذا باہر سے جو لوگ آئیں گے تو ان کو ان سے تحقیق کریں گے. چنانچہ بہت سے لوگ جب آئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہم نے بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آخر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو تاریخ کے اندر یہ موجود کیوں نہیں ہے، آخر کہیں تو ہوتا دنیا میں، کسی نے تو دیکھا ہوتا. تو بات یہ بھائی کہ اول تو رات کا وقت تھا، پوری رات کا چاند تھا، اور آخری رات کا وقت تھا، ہر شخص اول تو ہر جگہ رات نہیں تھی، بہت سی جگہ دن تھا، جیسا کہ اس زمانے میں اب تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ بھائی کہیں رات کہیں دن. دوسرا یہ کہ ہر وقت آدمی چاند کو تو نہیں دیکھتا رہتا. تیسرا یہ کہ کوئی دھماکہ تو ہوا نہیں تھا کہ لوگوں نے اچانک دیکھا اوپر کہ کیا مسئلہ پیش آ گیا، یہ تو اچانک غیر محسوس طریقے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا. بھائی اس زمانے میں چاند کو گہن لگتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، اخبار سے پتہ چلا کہ اچھا چاند کو گہن لگا تھا. اس دفعہ بھی جو رمضان المبارک میں چاند کو گہن لگا تو میں جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بالکل ہلال بنا ہوا ہے چاند، چھوٹا تھا بالکل خوبصورت تھا، اور باقی پورا چاند جو ہے وہ چھپا ہوا تھا. اس وقت پتا چلا کہ بلکہ اس وقت بھی میں نے سمجھا شاید کوئی بادل کا ٹکڑا آ گیا، لیکن کسی نے پھر بعد میں بتایا کہ نہیں آج چاند گرہن تھا. تو اس وقت پتا چلا، تو بہت سا چاند گرہن ہوتا ہے لیکن نہیں پتا چلتا. لیکن اس واقعے کا ذکر پھر بھی تاریخ فرشتہ میں موجود، ہندوستان کا جو بادشاہ تھا مالی بار، اور اسی واقعے کے بعد وہ مسلمان بھی ہوا، وہ اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھا. چنانچہ اپنے جو روزنامچہ لکھوایا کرتا تھا اس نے یہ واقعہ اس میں لکھا، اور مستند تاریخ فرشتہ اس میں یہ واقعہ لکھا وہ بھی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ دنیا میں کسی تاریخ میں موجود نہیں ہے وہ بھی غلط ہو گیا، تاریخ میں بھی بہرحال موجود ہے. اور الحمدللہ ہمیں تو ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، اصل میں یہ بات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ کوئی ایسا شخص جو دہریہ ہو ملحد ہو ایسی کوئی بات کہے، ورنہ ہمارا ایمان تو بن دیکھے ہے، ہم تو یومنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ حق ہے اور سچ ہے. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار فرمایا فبی علی ربکما تکذبان، اصل میں نعمتیں چونکہ مختلف ہیں تو ہر نعمت پر یہ بات بترائی گئی ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تقریباً 31 مرتبہ جو ہے وہ سورہ رحمان میں فبی علی ربکما تکذبان کا اللہ رب العزت نے جو بار بار اعادہ فرمایا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو تکرار کہیں، یہ حسن میں شامل ہے اہل عرب کی لغت میں، کہ جب نعمتیں مختلف ہوں تو بار بار اس نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر جو ہے وہ قیامت کے بعد واقعات کا ذکر ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ حدید کے اندر بھی اپنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنی قدرت کے بہت سارے مظاہر اس میں بیان فرمائے ہیں، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور ایسے ہی فرمایا کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، لوگوں خوب اچھی طرح جان لو کہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. جس طریقے سے تماشا کرنے والا مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے، کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر وہ تماشا دکھا کر رخصت ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا بھی ایک کھیل تماشا ہے، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. وَزِينَتُمْ وَتَفَاخْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، دنیا کے اندر یہ ہے کہ آپس میں فخر کرنا اور اولاد پر یا مال پر جو ہے وہ کہ بھئی میرے اتنے بچے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، یہ سب دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا کسی کافر کو نہ دیتے، لیکن چونکہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس لیے عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرماتے کافروں کو کہ سب کچھ عطا کر دیتے، لیکن اس سے چونکہ بعض لوگوں کو گمراہ ہونے کا وہ تھا، اس لیے آپ یعنی اپنے نیک بندوں کو بالکل عطا نہ فرماتے اور جو کافر ہیں انہیں خوب عطا فرماتے، کیونکہ اللہ کو اس دنیا کی کس چیز سے محبت نہیں سوائے انسانوں کے. انسان آئے ہیں اور وہ آیا ہے آزمائش کے لیے، دار الامتحان میں آئے ہیں. یہ اصل میں ہم تو ایک پرچہ حل کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر. اب وہ وقت جو ہے اس کا مختلف ہے، کسی کو جو ہے وہ 60 سال دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، حل کرو بھائی 60 سال میں، کسی کو 100 سال دیے ہیں، کسی مختلف جو ہے اوقات دیے گئے ہیں. کہ پرچے کا وقت جو ہے وہ اتنا ہے، اس عرصے میں جو ہے یہ سوالات ہیں ان کو تم حل کرو. تو اس لیے ہم یہاں پر دارالامتحان میں آئے ہوئے ہیں، اور جب یہاں سے گزر جائیں گے تو وہ وہاں پر دارالامتحان نہیں ہوگا، پھر دارالجزا ہے وہ. تو اس لیے ہمیں خوب سمجھنا چاہیے کہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ جہاں یہاں کی ہمیں فکر ہم کرتے ہیں، وہیں آخرت کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ دنیا کی بھی فکر کریں. جس حد تک ہمیں ضروریات دنیا چاہیے وہ حاصل کریں جائز طریقے سے، اور جتنی ہمیں وہاں کی فکر کرنی چاہیے وہاں کی بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ یہ فکر مجھے بھی عطا فرما دیں اور آپ سب کو. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک. بھائی میں نے جانا ہے ذرا.